وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات میں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں اتوار کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی شب کے 9 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
انتخابی اصلاحات کے لیے کمیٹی کا اعلان، فوج طلب کرنے کی مخالفت میں اضافہ، اسلام آباد کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی فوج طلب کی جا سکتی ہے۔ ڈپٹی سپیکر، میں ہوں اسلام آباد سے کامران حیدر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی میں مزید 12 گھنٹے کی توسیع کی ہے۔ یہ جنگ بندی اب مقامی وقت کے مطابق اتوار رات 12 بجے تک جاری رہے گی۔ ادھر امریکہ نے لیبیا میں اپنے سفارت خانے کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے اور عملے کو قریبی ہمسایہ ملک تیونس منتقل کر دیا ہے۔ یوکرینی فوج کی جانب سے باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر حملے کے بعد مشرقی یوکرین کے شہر ڈونیٹسک میں لڑائی زور پکڑتی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں انتخابی اصلاحات کے لیے ایک 33 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جبکہ اپوزیشن کی پاکستان تحریک انصاف یوم آزادی پر احتجاجی ریلی کی تیاریاں کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج طلب کرنے کے بعد ملک کے دیگر حصوں میں بھی یہ اقدام کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ڈپٹی سپیکر نے وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں کہی۔ اس بارے میں اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ۔
ملک میں آئندہ انتخابات کو شفاف اور آزادانہ بنانے پر غور و خوض کے لیے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل 33 رکنی پارلیمانی کمیٹی کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ سندھ کے ایک صوبائی حلقے میں متحدہ قومی موومنٹ کے امیدوار کی درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے مرکز میں حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے کامیاب امیدوار کے نتیجے کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ کراچی کے اس حلقے میں 17,000 سے زائد جعلی ووٹ ڈالے گئے تھے۔ ادھر اسلام آباد میں فوج طلب کرنے کے نواز شریف انتظامیہ کے فیصلے کی مخالفت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کور کمیٹی کے اجلاس میں اسے مسترد کر دیا۔ اجلاس کے بعد جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ فوج کو طلب کرنا حکومت کی ناکامی اور فوج کو سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کے مترادف ہے۔ تاہم مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر مرتضی جاوید عباسی کا وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہنا تھا کہ شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی کے رد عمل میں اسلام آباد میں شدت پسندوں کی کارروائیوں کے پیش نظر ایسا کیا گیا۔
جب کراچی پرائم منسٹر صاحب گئے، انہوں نے یہ کہا کہ جی عوام کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے صوبائی حکومتیں فیڈرل گورنمنٹ سے مل کے جس حد تک سمجھتی ہیں ان کو ضرورت ہے وہ اقدامات کریں۔ یہ اسٹیٹ اوے یہ بات ہے جی کہ ہم کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اگر صوبہ سرحد کی حکومت کو فوج کی ضرورت ہے پشاور میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو بالکل حکومت کو کوئی ہار نہیں ہے اس میں۔ یہ ہماری فوج ہے، یہ اس ملک کا ایک ہے، یہ عوام کے جان مال اور سرحدوں کی تحفظ کے لیے ہے۔
عمران خان کی تحریک انصاف گزشتہ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں کی تحقیقات کے لیے تمام ووٹوں کی جانچ پڑتال کا مطالبہ کرتی ہے، اور اس پر عمل درآمد کے لیے یوم آزادی پر اسلام آباد میں ریلی کا اعلان کر چکی ہے۔ دوسری جانب حکومت بھی دارالحکومت ہی میں یوم آزادی کی تقریبات منعقد کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ مرتضی عباسی کا کہنا تھا کہ القاعدہ سے منسلک عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کے پیش نظر ملک کی موجودہ سلامتی کی صورتحال کسی سیاسی ریلی یا احتجاج کی اجازت نہیں دیتی۔
اب ایک سیاسی جماعت جس کے پاس صرف ایک صوبے میں مینڈیٹ ہے، جس کے پاس قومی اسمبلی میں پرسنٹیج کے حوالے سے آپ بات کریں تو پرسنٹیج نکال لیں، ہم اس کو کس طرح اختیار یہ دے دیں کہ اس کی صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہم حکومت اپنے سارے جو ایک ہمارا قومی دن ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اب یہ قومی دن 14 اگست ایسا ہے کہ قوم کو یکجہتی اور قوم کو یہ جذبہ دلوانا کہ ہم نے دہشت گردوں کے خلاف لڑائی لڑنی ہے، وہ کس طرح ہم اجازت دے سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں اتنے لوگ آئیں۔
دیگر بڑی سیاسی جماعتیں تحریک انصاف کے مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے نواز انتظامیہ کی طرف سے دھاندلیوں کے الزامات کی تحقیقات نہ کروانے پر تشویش کا اظہار کر چکی ہیں۔ تحریک انصاف کے قانون ساز محمد علی خان کا اس بارے میں کہنا تھا،
اس کمیٹی کا جو دیکھیں اس کا سرکمفرنس کیا ہوگا، اس کا چارٹر کیا ہوگا؟ قومی اسمبلی میں بیٹھ کے آپ نے ریفارمز کے بارے میں لیجسلیشن کرنی ہے، کہ آئندہ سے الیکشن کیسے ہوگا، الیکشن کمیشن میں کس طریقے سے آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، جو موجودہ مسئلہ ہے جو ریگنگ ہوئی ہے، وہ جو جن لوگوں نے مینڈیٹ چوری کیا کسی کو تو سزا ملنی چاہیے نا، وہ جو دھاندلی ہوئی ہے وہ تو ان ارتھ ہونی چاہیے، وہ کام تو تب ہوگا کہ حکومت وقت الیکشن کمیشن کو کہے۔
الیکشن کمیشن کے عہدیداروں کے مطابق کمیشن کی طرف سے بھی ایک مسودہ تیار کیا گیا ہے جس میں انتخابی عمل کو شفاف اور غیر متنازع بنانے کے لیے تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ افغان سرحد کے قریب جاری فوجی آپریشن کے بعد حقانی نیٹ ورک کو ان کے روایتی آماجگاہوں میں لوٹنے سے روکنے کے اقدامات کرے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کی ویب رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
امریکہ کا یہ موقف رہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک نے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں اپنی پناہ گاہیں قائم کر رکھی ہیں اور وہاں سے وہ افغانستان میں امریکی اور اتحادی افواج پر ہلاکت خیز حملے اور ان کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ امریکی شہر کولوراڈو میں سیکیورٹی سے متعلق ہونے والے اجلاس میں امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے عہدیدار جیفری ایگرس کا کہنا تھا کہ انہیں معلوم ہے کہ پاکستان کی فوج کے حالیہ آپریشن میں حقانی نیٹ ورک کے لوگ متاثر ہوئے ہیں، لیکن انہیں دوبارہ ان علاقوں میں منظم ہونے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ پاکستان کی فوج نے گزشتہ ماہ شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف بھرپور فوجی کارروائی شروع کی تھی، لیکن امریکی عہدیداروں کی طرف سے یہ بیانات سامنے آتے رہی ہیں کہ اس آپریشن میں حقانی نیٹ ورک کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ پاکستان کا موقف ہے کہ وہ یہاں شدت پسندوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کر رہا ہے، اور رواں ہفتے ہی پاکستانی سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے کہا تھا کہ تمام دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق کولوراڈو میں سیکیورٹی سے متعلق اجلاس میں شریک پاکستان کے امریکہ میں سفیر جلیل عباس جیلانی کا کہنا تھا کہ آپریشن شروع ہونے سے متعلق باتیں ہو رہی تھیں اور حقانی نیٹ ورک کے لوگ آپریشن سے پہلے ہی علاقے سے نکل گئے تھے۔ انہوں نے افغانستان پر زور دیا کہ وہ اپنی سرحد پر مزید اقدامات کرے تاکہ فرار ہونے والے عسکریت پسندوں سے نمٹا جا سکے۔ ان کے الفاظ تھے، ہمارے درمیان اچھا تعاون جاری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن میں کامیابی کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ واشنگٹن میں افغانستان کے سفیر اقلیل حکیمی بھی اس اجلاس میں موجود تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ انہیں ملنے والی معلومات کے مطابق حقانی گروپ کے عسکریت پسندوں کو پاکستان میں محفوظ راستہ دیا گیا ہے اور وہ پاکستان میں ہی کسی اور علاقے میں منتقل ہو گئے ہیں۔ تاہم پاکستانی عہدیداروں کی جانب سے ایسے الزامات کی تردید کی جاتی رہی ہے۔ امریکی قانون ساز پاکستان کو متنبہ کر چکے ہیں کہ اگر اس نے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی نہ کی تو وہ فوجی امداد کی مد میں ملنے والے لاکھوں ڈالر سے محروم ہو سکتا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستانی کوہ پیماؤں کی ایک ٹیم نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو سر کر لی ہے۔ اس سے پہلے پاکستانی کوہ پیما انفرادی طور پر یہ چوٹی سر کر چکے ہیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستانی کوہ پیماؤں کی ایک ٹیم نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کو ہفتے کو سر کیا۔ اگرچہ اس سے قبل پاکستانی کوہ پیما انفرادی طور پر کیٹو کی چوٹی سر کر چکے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ بطور ٹیم وہ ایک ہی وقت میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی پر پہنچے۔ اس مہم کے لیے پہلی بار پاکستانی کوہ پیماؤں پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ اس کوہ پیما ٹیم کے ترجمان منیر احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
8 ممبر تھے، 8 میں سے 6 ممبر جو ہیں وہ اب 2:22 پر کیٹو کی چوٹی پر پہنچے، اور یوں انہوں نے ایک تاریخ رقم کی۔ اتنی زیادہ تعداد میں پہلے کبھی بھی پاکستانی جو ہیں وہ کیٹو کے چوٹی پر نہیں پہنچ پائے۔
منیر احمد نے بتایا کہ کیٹو کو پہلی مرتبہ 1954 میں اٹلی کے کوہ پیماؤں نے سر کیا تھا، اور اس تسخیر کے 60 سال مکمل ہونے کے جشن کے سلسلے میں ایک اطالوی تنظیم نے پاکستانی کوہ پیماؤں کو اس مہم کے لیے معاونت فراہم کی۔ کیٹو سر کرنے والے پاکستانی کوہ پیماؤں کی ٹیم کے ترجمان کے مطابق اس مہم میں دنیا کی اس دوسری بلند ترین چوٹی کی صفائی بھی کی گئی۔
اس سے پہلے 10 پاکستانی جو ہیں وہ مختلف کوہ پیمائی کی مہمات تھیں، ان کے ساتھ انہوں نے اس کو سر کیا ہے، جس میں اشرف امان صاحب نے 1970 میں کیا تھا، لیکن یہ پہلا موقع ہے اتنی زیادہ تعداد پاکستانیوں کے شامل ہے جنہوں نے کیٹو کو سر کیا۔ اور اس کی سگنیفیکنس یوں بھی بنتی ہے کہ یہ صرف ایک کوہ پیمائی کی مہم نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیٹو کی صفائی بھی کی گئی، और K2 की पैमाइश भी की गई, जो कि 2-4 रोज में आवाम को बताने के काबिल होंगे कि K2 की चोटी की असल पैमाइश आज की तारीख में क्या है।
अगरचे दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन को पैमाओं का कहना है कि K2 की मुहिम मुश्किल तरीन तस्वर की जाती है। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर।
इसराइल ने गजा में जंग बंदी मजीद 12 घंटे की तौसी कर दी है। ये जंग बंदी अब मकामी वक्त के मुताबिक इतवार रात 12 बजे तक जारी रहेगी। इसराइल के एक अहदेदार का कहना था कि अक्वामे मुतहदा ने मजीद 12 घंटे की तौसी के लिए कहा, जिससे हमारी काबीना ने इत्तफाक किया। अहदेदारों का कहना था कि इस तौसी के दौरान इसराइल हमास की जानिब से रॉकेट दागे जाने का जवाब देगा और सुरंगों की तलाश और इनको तबाह करने का काम जारी रखेगा। इसराइल के बकौल ये सुरंगें असलहा और जंगजू स्मगल करने के काम आती हैं। हमास ने तौसी को मुस्तरद कर दिया है। उसका कहना है कि इसराइल को पहले अपनी अफवाज गजा से वापस बुलाना होंगी। 12 घंटे की पहली जंगबंदी के इख्तिताम पर हमास ने इसराइल में मुतअद्दिद रॉकेट दागे थे, लेकिन इसराइल ने इसका जवाब नहीं दिया। अब तक की लड़ाई में 1000 से ज़्यादा फलस्तीनी हलाक और हज़ारों जख्मी हो चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर आम शहरी थे। कम अज़ कम 40 इसराइली फ़ौजी और 2 आम शहरी भी हलाक हुए। कबल अज़ी पेरिस में इजलास करने वाले वज़राए खारजा ने इसराइल और हमास से मुतालबा किया कि इंसानी हमदर्दी के तौर पर की गई फायरबंदी में तौसी कर दें। इस बारे में स्कॉट स्टर्न्स की रिपोर्ट के साथ मुदस्सरा मंजर।
फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा लॉरा फाबियोस ने आरजी फायरबंदी में तौसी पर जोर देने के लिए बरतानिया, जर्मनी, इटली, कतर, तुर्की और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। उन्होंने कहा,
We all call on parties to achieve a negotiated, sustainable ceasefire that will meet Israel's
हम सब फरीकैन से मुतालबा करते हैं कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए एक पायदार जंग बंदी करें जो इसराइल की सिक्योरिटी की तशवीश दूर करे और फ़लस्तीनियों की इक्तिसादी तरक्की और गजा तक रसाई जैसी तवक्कात पर भी पूरी उतरे। वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी के साथ सफ़र करने वाले अमरीकी अहदेदार कहते हैं कि हमास का ख्याल है कि सन 2012 में जंगबंदी के बाज़ वादे कभी पूरे नहीं किए गए, ख़ास तौर पर इसराइल और मिस्र की जानिब से गजा की नाकाबंदी ख़त्म करना। चुनांचे फ़िलवक्त वो किसी माहदे के बारे में ज़्यादा शकूक व शुबहात का शिकार हैं। वज़ीर ख़ारजा कैरी हमास के साथ बराह रास्त बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि अमरीका हमास को दहशत गर्द ग्रुप ख्याल करता है। चुनांचे वो कतर और तुर्की के ज़रिए काम कर रहे हैं, जो फ़िलवक्त हमास के सबसे बड़े हिमायती हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी और कतर के वज़ीर ख़ारजा खालिद बिन मोहम्मद अलतिया के साथ एक अलहदा मीटिंग में तुर्क वज़ीर ख़ारजा अहमद देवा तुगलू ने कहा कि अनकरा इस तशद्दुद के तवील उलमुद्दत हल पर जोर दे रहा है।
Turkey will be working very hard to stop this bloodshed on the ground to reach a sustainable ceasefire and at the end of this
तुर्की इस खूनरेजी को रोकने, पायदार फायरबंदी और आखिरकार दो रियासती हल के लिए सख्त कोशिश कर रहा है, जो इस तमाम तबाही और खूनरेजी का हकीकी हल है। वज़ीर ख़ारजा कैरी की क़यादत में दो रियासती हल के लिए 9 माह तवील बातचीत अप्रैल में बग़ैर किसी कामयाबी के ख़त्म हो गई थी, मगर ये बातचीत फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास के फतह धड़े के साथ थी, हमास के साथ नहीं। इसराइल तवील अरसे से गजा तक आने जाने पर पाबंदी पर जोर देता रहा है ताकि हमास को हथियार गजा में लाने से रोका जा सके। कतर के वज़ीर ख़ारजा अतिया कहते हैं कि गजा की बंदरगाह की निगरानी बैनुल अक्वामी ब्रादरी कर सकती है।
The tragic situation of Gaza, I think, deserve now to have a free movement of goods, a free movement.
मेरे ख्याल में गजा की अलमनाक सूरतेहाल का तकाजा है कि अब वहाँ अशिया की आज़ादाना नकलो हमल हो, आज़ादाना तिजारत हो। अब वो खुद अपनी बंदरगाह के मुस्तहिक हैं ताकि वो बैनुल अक्वामी ब्रादरी की निगरानी में तिजारत कर सकें। वज़ीर ख़ारजा कैरी किसी ऐसी फायरबंदी के लिए तकरीबन 1 हफ्ता कोशिश कर चुके हैं जो बैनुल अक्वामी ब्रादरी की शिरकत के साथ غزہ کے مستقبل پر وسیع تر بات چیت کا باعث بن سکے. تاہم وہ کہتی ہیں کہ اسرائیل ایسی فائر بندی قبول نہیں کرے گا جو اسے حماس کے حملوں سے نہ بچا سکے، اور فلسطینی ایسی فائر بندی قبول نہیں کر سکتے جو انہیں کیری کے الفاظ میں آزادانہ سانس لینے اور کراسنگ کے آر پار آزادانہ نقل و حرکت کے قابل نہ بنا سکے.
Palestinians need to live with dignity, with some freedom, with goods that can come in and out, and they need a life that is free from the
فلسطینیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقار کے ساتھ کچھ آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں جس میں اشیاء کی نقل و حمل جاری ہو. انہیں ایک ایسی زندگی کی ضرورت ہے جو ان موجودہ روزمرہ پابندیوں سے آزاد ہو اور ظاہر ہے کہ تشدد سے بھی پاک ہو، لیکن ساتھ ہی اسرائیلی راکٹوں اور سرنگوں کے خطروں سے آزاد رہنا چاہتے ہیں، اور ہم نے جو بھی بات چیت کی ہے اس میں ایک دوسرے کے یہ مفادات زیر بحث آئے ہیں جو دونوں جانب حقیقی مسائل ہیں. کیری نے کہا کہ ہر فریق اپنی تاریخ کے لیے انتہائی مضبوط احساسات رکھتا ہے، اور بین الاقوامی برادری کوشش کر رہی ہے کہ اسرائیل کے مستقبل کا تحفظ اور فلسطینیوں کے لیے اقتصادی اور معاشرتی مستقبل فراہم کر سکے. اس سب کی یہی نوعیت ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ نے لیبیا میں اپنے سفارت خانے کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے، اور عملے کو قریبی ہمسایہ تیونس منتقل کر دیا ہے. سامعین، اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری جنگ کے بارے میں خالد حمید سے مزید تفصیلات.
غزہ میں ہفتے کے صبح 12 گھنٹے کی عارضی فائر بندی سے ذرا دیر پہلے فلسطینی عسکریت پسندوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. حماس کے عہدیداروں نے کہا کہ عسکریت پسند گروپ جارحیت میں اس وقفے کی پاسداری کرے گا. غزہ کے ایک رہائشی محمد ابو شابان کا کہنا تھا، ہم صرف 12 گھنٹے کے لیے نہیں بلکہ ایک طویل فائر بندی کے منتظر ہیں. 12 گھنٹے یہ جائزہ لینے کے لیے کافی نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. ہمیں امید ہے کہ جنگ بندی جاری رہے گی اور قتل و غارت اور تباہی دوبارہ شروع نہیں ہوگی. انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. یہ تھے ایک رہائشی محمد ابو شابان کے الفاظ. صبح کے وقت فائر بندی شروع ہونے سے قبل گزشتہ رات کے فضائی حملوں میں دونوں جانب کے متعدد افراد ہلاک ہوئے. غزہ کے ایک رہائشی ہانی الجلیس نے بتایا، ہم قریب ہی بیٹھے تھے جب اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا. ہم نے بالکنی سے دیکھا کہ ایک شہری کی کار پر حملہ ہوا ہے جو کار کے اندر تھا، اسے نشانہ بنایا گیا ہے. ہم آگ بچھانے کے لیے نیچے گئے اور ہم نے ایک جلی ہوئی لاش دیکھی. اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اس وقفے کے دوران فلسطینیوں کے زیر استعمال سرنگوں کی تلاش جاری رکھے گا. غزہ کے طبی عہدیداروں نے بتایا کہ امدادی کارکنوں نے ملبے سے کم از کم 40 لاشیں برآمد کر لی ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے جمعے کے روز کہا کہ یہ فائر بندی عید الفطر کے احترام میں ہے جو رمضان کے اختتام پر مسلمانوں کا ایک تہوار ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ تمام فریقوں کو موقع فراہم کرے گا کہ وہ ان امور پر غور کریں جس کے باعث اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ہفتوں سے یہ خون ریز لڑائی جاری ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ میڈیا کی یہ اطلاعات غلط ہیں کہ اسرائیلی کابینہ نے طویل جنگ بندی کے منصوبے کو مسترد کر دیا ہے. جان کیری کا کہنا تھا،
We still have some terminology in the context of the framework to work through. But we are confident we have a fundamental
ہم ایک ڈھانچے کے متن اور اس کے نکات پر کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بھروسہ ہے کہ ایک بنیادی ڈھانچہ ہمارے پاس ہے جو بالآخر کام کرے گا، اور ضروری بات یہ ہے کہ یہ کوششیں جاری رہیں. جان کیری اور وزیراعظم نیتن یاہو نے جنگ بندی معاہدے پر کام کرنے کا وعدہ کیا ہے. کیری ہفتے کے روز پیرس میں ہیں جہاں وہ ایک مستقل جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پوری دنیا حیران ہے کہ دونوں فریق ایک سمجھداری کا کب مظاہرہ کریں گے. اسرائیل کی طرف سے حماس کے راکٹ حملوں کو روکنے کے لیے دو ہفتوں سے جاری اس لڑائی میں 800 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں. ان میں سے زیادہ تر شہری ہیں اور بڑی تعداد بچوں کی ہے. 32 اسرائیلی فوجی اور 2 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے ہیں. اسرائیل مطالبہ کر رہا ہے کہ غزہ کو غیر مسلح کیا جائے، اور اصرار کرتا ہے کہ اسے دہشت گرد راکٹ حملوں کے خلاف اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. فلسطینی چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور مصریوں کی جانب سے غزہ کی ناکہ بندی ختم کی جائے جس نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور فلسطینیوں پر سفر کی پابندی ہے.
لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں لڑائی کے باعث امریکہ نے وہاں سے اپنا سفارتی عملہ نکال لیا ہے اور سفارت خانہ بند کر دیا ہے۔ اس بارے میں اسکاٹ سٹرنز کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
وزیر خارجہ کیری نے کہا ہے کہ ان کے الفاظ میں طرابلس میں منمانی کرنے والی ملیشیا کے تشدد کے باعث امریکہ وہاں اپنی سفارتی سرگرمیاں بند کر رہا ہے۔ بڑے پیمانے پر تشدد ہمارے سفارت خانے کے ارد گرد ہو رہا ہے، تاہم اس کا رخ ہمارے سفارت خانے کی طرف نہیں ہے، مگر یہ ہمارے عملے کے لیے ایک بڑا اور حقیقی خطرہ ہے۔ کیری نے کہا کہ سفارتی عملے کو نکال کر تیونس روانہ کر دیا گیا ہے، جہاں سے انہیں کسی اور مقام پر لے جایا جائے گا تاکہ لیبیا میں تشدد ختم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھی جا سکیں۔ ایک بار پھر جان کیری کے الفاظ۔
We are deeply committed and remain committed to the diplomatic process in Libya. Our envoy will continue to be engaged with the British
envoy. ہم لیبیا میں سفارتکاری کا گہرا عزم رکھتے ہیں اور یہ عزم برقرار ہے۔ ہمارا نمائندہ برطانوی اور دیگر نمائندوں کے ساتھ رابطے میں رہے گا، اور ہم الیکشن کے ذریعے حکومت کی جائز تشکیل کی کوشش کرتے رہیں گے اور تشدد ختم کرنے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ہم لیبیا کے سب باشندوں سے کہتے ہیں کہ وہ سیاسی عمل میں حصہ لیں اور تشدد سے بچنے کے لیے یکجا ہو جائیں۔ سن 2012 میں بنغازی میں امریکی مشن پر حملے میں سفیر کرس سٹیون سمیت 4 امریکی سفارتکاروں کی ہلاکت کے بعد سے لیبیا میں امریکی عملے کی سیکیورٹی اوباما انتظامیہ کے لیے ایک حساس سیاسی معاملہ ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت لیبیا میں حالیہ تشدد کی چھان بین کر رہی ہے، جو سن 2011 میں معمر قذافی کی طویل المدت قیادت کے خلاف بغاوت کے بعد سے بدترین ہے۔ متحارب ملیشیائیں ایک ایسے وقت طرابلس پر کنٹرول کے لیے باہم برسرے پیکار ہیں جب ایک کمزور مرکزی حکومت اسلام پسندوں، قبائلیوں اور قوم پرست دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی نے اپنے ہمسایہ ملک شام کی لڑائیوں سے اپنی جانیں بچا کر فرار ہونے والے لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھنے کی پالیسی برقرار رکھی ہے، لیکن کئی شہروں میں حالیہ پرتشدد مظاہرے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بہت سے ترک باشندے 10 لاکھ پناہ گزینوں کی دیکھ بھال کو ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ اس بارے میں ڈورین جونز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ حکام کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی سڑکوں اور گلیوں میں موجود ہزاروں شامی باشندوں کو کیمپوں میں جانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ تفصیلات سعدیہ اسد کی زبانی۔
گزشتہ ہفتے ہزاروں ترکوں نے یہ نعرے لگاتے ہوئے صوبائی شہر مرا میں جلوس نکالا کہ ہمیں شامی باشندے نہیں چاہیے۔ برہم ہجوم سے تقریر کرتے ہوئے ایک شخص نے اپنی پریشانیوں کا اظہار کچھ یوں کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی تمام زندگی سخت محنت کی ہے اور ٹیکس ادا کیے ہیں، اور شام کے باشندے جنہوں نے اس ملک کو کچھ بھی نہیں دیا اس کی نسبت زیادہ کچھ وصول کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شامی غیر ملکی ہیں اور ان کے ساتھ ترکوں کی نسبت بہتر سلوک کیا جا رہا ہے۔ مظاہرہ جلد ہی تشدد میں بدل گیا۔ اسی طرح کے مظاہرے کئی دوسرے شہروں میں ہوئے جہاں شام کے پناہ گزین ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ایک ترک تجزیہ کار سنان اولگان، جو ایک تحقیقی تنظیم ایڈم کے سربراہ بھی ہیں، کہتے ہیں
This is just the first signals that uncovers the existing and growing social tension.
یہ محض ابتدائی اشارے ہیں جو معاشرے میں اس وقت موجود اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ حکومت کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی ہے کہ وہ شام کے پناہ گزینوں کے مستقبل کے بارے میں زیادہ جامع انداز میں سوچنا شروع کر دے۔ اس وقت ترکی میں 12 لاکھ پناہ گزین ہیں اور ان میں سے صرف 2,20,000 ترکی کے جنوب مشرقی کیمپوں میں ہیں، باقی ماندہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ استنبول سمیت بہت سے شہروں میں رہ رہے ہیں، اور انہیں اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ معاشی لحاظ سے اپنے گزر بسر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ سرکاری طور پر تقریباً 1 لاکھ شامی ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول میں ہیں، لیکن مقامی فلاحی اداروں کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ ان کی تعداد سرکاری گنتی سے تقریباً 2 گنا زیادہ ہو۔ شامی خاندانوں کو رقم کے لیے بھیک مانگتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر باغات اور مساجد میں سوتے ہیں، لیکن شہریوں کے بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر استنبول کے گورنر اونی متلو نے یہ سخت وارننگ جاری کی ہے کہ انہیں زبردستی پناہ گزین کیمپوں میں بھیجا جا سکتا ہے۔ ترک حکام شامی پناہ گزینوں کی مدد اور ان کے لیے کیمپوں کی تعمیر پر اربوں ڈالر صرف کر چکے ہیں۔ مبصرین اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ کیمپ اس نظریے کے تحت بنائے گئے تھے کہ شام کا تنازعہ جلد ختم ہو جائے گا، لیکن وہاں کئی برس گزارنے کے بعد شامی پناہ گزین تیزی سے غیر مقبول ہو رہے ہیں۔ عبداللہ، ان کی بیوی اور بچے استنبول کی سڑکوں پر رہتے ہیں۔ وہ خیرات پر گزر بسر کرتے ہیں جو ان کے دونوں بچے بھیک مانگ کر اکٹھی کرتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ کیمپوں میں رہنے سے بہتر ہے۔
وہ
کہتے ہیں کہ وہ بھاگ کر استنبول اس لیے آئے ہیں کیونکہ وہ یہاں آنے والے دوسرے لوگوں کو جانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ سڑکوں پر زندگی گزارنا مشکل ہے، لیکن وہ کئی مہینے ایک کیمپ میں رہ چکے ہیں اور وہ جگہ ایک جیل سے تھوڑی سی بہتر تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ سڑکوں پر رہتے ہوئے وہ آزاد ہیں اور ان کے پاس کام ڈھونڈنے کا موقع موجود ہے۔ کچھ شامی باشندوں کو استنبول کے سیاحت کے وسیع شعبے میں روزگار مل گئے ہیں، جہاں عربی بولنا ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے، لیکن اکثر پناہ گزینوں کے لیے ملازمت بدستور ایک خواب ہے۔ تجزیہ کار اولگن کہتے ہیں کہ انکرا کو لازماً پناہ گزینوں کی حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے اور انہیں مدد کی ضرورت ہے۔
Now it is clear that these people will not be going back to Syria anytime soon and therefore the government needs with the collaboration of its partners.
اب یہ واضح ہے کہ یہ لوگ جلد کسی وقت شام واپس نہیں جائیں گے، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے مغربی اتحادیوں کے تعاون سے مزید طویل مدتی بنیاد پر ان کی مدد کرے۔ انہیں ترکی کی لیبر مارکیٹ میں اپنا انضمام شروع کرنے کے لیے وسائل فراہم کرے، ان کے لیے تربیت کا بندوبست کرے، انہیں زبانیں سیکھنے کے کورسز کرائے۔ مجھے اس مسئلے کا کوئی اور حل دکھائی نہیں دیتا۔ انکرا اپنے یورپی ہمسایوں سے مدد کی اپیل کر رہا ہے، لیکن وہاں کی آفرز بہت کم رہی ہیں اور انہوں نے صرف انسانی ہمدردی کے لیے کی جانے والی ترکی کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ایک ایسی آبادی کی تشفی کے لیے ناکافی ہیں جس کی اکثریت غریب ہے اور جو اب بار بار یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ انہیں کب تک پناہ گزینوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانا ہوگا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
سلمان خان اور فوٹوگرافرز میں انبن، بائیکاٹ کا سامنا، تفصیلات فکر و فن میں۔
آپ ڈیول کے پیچھے، ڈیول آپ کے پیچھے، ٹو مچ فن۔
سلمان خان محض کروڑوں پر ستاروں کے دلوں پر ہی راج نہیں کرتے، بلکہ میڈیا کے بیچ چہیتے تصور کیے جاتے ہیں اور وہ جہاں جائیں کیمرے کی آنکھ ان کی ہر ادا کو قید کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے۔ لیکن اب سلمان کو فوٹوگرافرز کے بائیکاٹ کا سامنا ہے۔ سلمان اور فوٹوگرافرز میں انبن کی وجہ بنی فوٹوگرافرز اور سلمان خان کے گارڈز کے درمیان تکرار اور تلخ کلامی۔
یہ شائنا بھی کیسا لڑکا لے کے آ رہی ہے، لوگوں کو مارتا ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔
ہتھ کڑی پہنا کے لے کے چلو، اس میں کک ہے۔
جیل جا چکا ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔
صبح سے 9 بھاشا چینج کر چکا ہے صاحب جی۔
میں ارجنٹ گیا ٹوائلٹ کے لیے۔
بار بار بولتا ہے ہندی بولنے سے میرے کو کک نہیں لگتی، کک نہیں لگتی۔
یہ کیا ہوتا ہے کک؟
اپنی کک کے لیے تم کس کی بھی جان خطرے میں ڈال سکتے ہو۔
وہ جینا بھی کوئی جینا ہے جس میں کک نہ ہو پگلی۔
سلمان خان کی آنے والی فلم کے گیت کی لانچنگ تقریب میں ایک فوٹوگرافر نے سلمان سے خصوصی پوز بنانے کی درخواست کی جو انہوں نے مسترد کر دی۔ فوٹوگرافر نے سلمان سے قریب ہو کر ان کی تصویر بنانے کی کوشش کی تو سلمان کے باڈی گارڈز نے اسے دھکے دے کر پیچھے ہٹا دیا۔ بس پھر کیا تھا، سلمان کے باڈی گارڈز اور تقریب میں موجود فوٹوگرافرز میں کافی دیر تک تلخ کلامی اور تو میں ہوتی رہی۔ سلمان نے اس موقع پر کہا کہ فوٹوگرافرز کو فاصلہ رکھنا چاہیے، اگر باڈی گارڈز انہیں دور ہٹاتے ہیں تو کچھ غلط نہیں کرتے۔ معاملہ رفا دفع ہونے کے قریب تھا کہ سلمان نے ایک اور شوشہ چھوڑ کر فوٹوگرافرز کو اشتعال دلا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کریں، باقی لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، سلمان کی باتیں سن کر فوٹوگرافرز نے خوب شور شرابہ کیا۔ और 25 जुलाई को रिलीज होने वाली फिल्म किक की कवरेज का भी बॉयकॉट करने का ऐलान कर डाला। लगता है कि सलमान खान को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उन्होंने फोटोग्राफर्स को तंज का निशाना बना डाला। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि फोटोग्राफर्स को आजकल कोई खास काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी तस्वीरें ना खींचने का फैसला कर डाला। मैं ऐसे लोगों का बहुत एहतराम करता हूँ जो अपने फैसले पर कायम रहते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि फोटोग्राफर्स मेरी तस्वीरें न बनाने के फैसले पर अमल करेंगे।
मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं।
अभी ईद आ रही है और वो अपनी ईदी लेने जरूर आएगा।
इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
इस वक्त पाकिस्तान में इतवार की सुबह के 6:30, भारत में 7 और यहां वॉशिंगटन की घड़ियों में हफ्ते की शब के 9:30 बजे हैं। खबरों के एक नए बुलेटिन के साथ अंजुम हेरल्ड गेल आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने पोलियो के 3 नए केसेस की तस्दीक की है। चुनाचे इस साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 102 हो गई है, जबकि सन 2013 में ये तादाद 51 थी। इस बारे में मजीद तफसील इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान में हालिया दिनों में मजीद 3 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक के बाद रवां बरस ये तादाद 102 हो गई है। गुज़श्ता बरस ये तादाद 93 थी, जबकि 2013 के पहले 7 माह में सिर्फ 21 केसेज रिपोर्ट हुए थे। 2012 में सूरत हाल इतनी तशवीशनाक नहीं थी और पूरे साल में पोलियो के सिर्फ 58 केसेज रिपोर्ट हुए। नए रिपोर्ट होने वाले केसेज में से एक का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला से है, जबकि एक जनूबी वजीरिस्तान की तहसील वाना और एक खैबर एजेंसी के इलाके बाड़ा से रिपोर्ट हुआ। ये अमर काबिले जिक्र है कि गुज़श्ता 20 माह में बलूचिस्तान से रिपोर्ट होने वाला ये पहला केस है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 3 मुल्कों में होता है जहां इंसानी जिस्म को मफलूज कर देने वाली बीमारी पोलियो के वायरस पर ताहाल पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। दीगर 2 मुल्कों में नाइजीरिया और अफगानिस्तान शामिल हैं। पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो से वाबस्ता अहदेदार ये कहते आए हैं कि इस वायरस के खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं और गुज़श्ता माह शुमाली वज़ीरिस्तान में फौजी ऑपरेशन की वजह से वहां से होने वाली नकल मकानी को इस ज़िम्न में एक अच्छा मौका करार दिया जा रहा है। क्योंकि शिद्दत पसंदों की तरफ से आयद करदा पाबंदी की वजह से इंसदादे पोलियो की टीमों की इस इलाके में रसाई नहीं थी और गुज़श्ता 2 सालों में शुमाली वज़ीरिस्तान में बच्चों को एक बार भी पोलियो से बचाव के खतरे नहीं पिलाए जा सके थे। नकल मकानी करके आने वालों को खैबर पख्तूनख्वा के बंदोबस्ती इलाकों में दाखिले के वक्त पोलियो वैक्सीन पिलाई गई और बाद अजां जहां इन लोगों ने क़याम किया वहां भी हुक्काम के बकौल इंसदादे पोलियो की मुहिम शुरू की गई। अब तक रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस में से अक्सरियत का ताल्लुक भी कबायली इलाकों खुसूसन शुमाली वज़ीरिस्तान से ही है। सन 2012 की नस्बत गुज़श्ता साल और फिर अब रवां बरस पोलियो केसेस की तादाद में इजाफे की वजह अहदेदारों के बकौल इंसदादे पोलियो की टीमों पर जानलेवा हमलों और सलामती के खदशात के बायस बार बार तातुर का शिकार होने वाली कोशिशें हैं। आलमी इदारा सेहत ये कह चुका है कि पोलियो वायरस पर काबू पाने के लिए शुमाल मगरबी इलाके में 1 माह के दौरान हर बच्चे को कम अज़ कम 5 मरतबा पोलियो वैक्सीन पिलाई जानी चाहिए, बसूरत दीगर खातिर खां नतज बरामद होने की तवक्को नहीं। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी मजीद निज़ामी के इंतकाल पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया है। एक सरकर्दा रोज़नामे के मुदीर और आला सहाफ़ती खिदमात अंजाम देने वाले मजीद निज़ामी हफ्ते के रोज़ 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इस बारे में लाहौर से अफजल रहमान की रिपोर्ट।
मुल्क में आला हुकूमती शख्सियात से लेकर हिजब मुखालिफ के रहनुमाओं समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों की सरकर्दा शख्सियात की तरफ से मारूफ सहाफी मजीद निज़ामी को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है, जो हफ्ते को सेहरी के वक्त 86 बरस की उम्र में दिल की बीमारी के सबब एक मकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। صحافت کے میدان میں کم ہی کسی نے اتنا طویل سفر کیا ہوگا۔ مجید نظامی ابھی میٹرک میں پڑھتے تھے کہ اپنے بھائی حمید نظامی کے ساتھ، جو کہ نظریاتی روزنامے نوائے وقت کے بانی تھے، شریک کار ہو گئے تھے، اور پھر 60 کے عشرے میں حمید نظامی کے انتقال کے بعد سے اسی نظریے کی صحافت کے ترجمان رہے جس کا نوائے وقت دائی تھا۔ مجید نظامی کی تحریک پاکستان اور بانی پاکستان قائد اعظم کے ساتھ وابستگی میں کبھی کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ جو لوگ انہیں قریب سے جانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نصف صدی سے زیادہ وہ اخبار کے مدیر رہے، اور ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ ہر صبح صاف ستھرا لباس پہن کر وقت پر دفتر پہنچ جاتے تھے، اکثر پینٹ کوٹ پہنتے تھے، اور دفتری اوقات ختم ہونے تک دفتر میں موجود رہتے تھے۔ عرصہ دراز سے وہ دل کے مریض تھے، 3 مرتبہ ان کی بائی پاس سرجری ہو چکی تھی، اس کے باوجود ان کا دفتر میں آنے اور جانے کا معمول متاثر نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر مغیث الدین شیخ عرصہ دراز تک پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے چیئرمین رہے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ مجید نظامی پاکستان میں نظریاتی اور باوقار صحافت کی ایک بہت بڑی شخصیت تھے۔ خوش لباس ہونے کے ساتھ ساتھ نرم گفتار تھے، اور عامروں کے سامنے بھی اپنا موقف بیان کرنے سے ہچکچاتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اہم سیاسی معاملات میں مجید نظامی کی رائے کی اہمیت ہوتی تھی، اور ان کے بقول میاں نواز شریف نے مئی 1998 میں ایٹمی دھماکے کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا، اس کے پس منظر میں بھی مجید نظامی کی وزنی رائے کا دباؤ موجود تھا۔ ڈاکٹر مغیث الدین شیخ کا کہنا تھا کہ ہندوستان کے بارے میں مجید نظامی کی سوچ مستقل وہی رہی جس کا ان کا اخبار ترجمان تھا، مگر وہ صحافتی اقدار کا بھی خیال رکھتے تھے۔
اگرچہ ان کا ہندوستان کے بارے میں بڑا سخت نقطہ نظر رہا، لیکن انہوں نے ہندوستان کے آرٹیکل رائٹرز کو اپنے اخبار میں جگہ دی کہ ان کا نقطہ نظر بھی جو تھا وہ نوابت اخبار میں چھپتا رہا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کا نقطہ نظر بھی آنا چاہیے، وہ اپنے نقطہ نظر پر پوری طرح قائم رہے۔
ڈاکٹر مغیث الدین شیخ کا کہنا تھا کہ دائیں بازو کے صحافی ہونے کے ناطے مجید نظامی نے کبھی کسی حکومت کے ساتھ مصالحت نہیں کی، اور ہمیشہ اپنے موقف پر قائم رہے۔
انہوں نے نظریہ پاکستان پر اور پاکستان اور کشمیر کے معاملے میں اور افغانستان کے معاملے میں اپنا موقف نہیں چھوڑا، کوئی حکومت کوئی سیاسی جماعت ان کے موقف سے اگر لگا کھاتی رہی تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ان کی خاطر اپنے موقف سے کبھی وڈرا نہیں کیا، جبکہ دیگر جو صحافی تھے رائٹرز گروپ کے وہ مختلف اوقات میں مختلف پوزیشنیں بدلتے رہے ہیں، یہ وہ بنیادی فرق رہا ہے۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کے جانے کے بعد وہ صحافی جو دائیں بازو کے پوزیشنیں بدلتے رہے ہیں ان کو اور آسانیاں ہوں گی پوزیشنیں بدلنے میں۔ ان کے اوپر بہرحال ایک نفسیاتی یا اخلاقی دباؤ تھا نظامی صاحب کے وجود کا، وہ اب نہیں رہے گا، وہ اب مزید آزاد ہوں گے کھل کھیلنے میں کہ وہ جس طرح چاہیں اپنے پوزیشن بدلتے رہیں۔ رہے لوگ لیفٹ کے لوگ، تو لیفٹ کے لوگوں کی میں قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی پوزیشن پر قائم رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی پوزیشن اس طرح بدلی نہیں جس طرح دائیں بازو کے لوگوں نے اپنی پوزیشن بدلی۔
ڈاکٹر مغیث الدین شیخ نے کہا کہ مجید نظامی اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے، اور ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پاکستان میں صحافت کا شعبہ ایک بڑی شخصیت سے محروم ہو گیا ہے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
یوکرینی فوج کی جانب سے باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر حملے کے بعد مشرقی یوکرین کے شہر ڈونیٹسک میں لڑائی زور پکڑتی جا رہی ہے۔ ہفتے کے روز ایک سرکاری ترجمان کا کہنا تھا کہ فوج شہر پر گولہ باری کر رہی ہے، جبکہ روس نے مشرقی یوکرین کی سرحد پر اپنی فوج میں اضافہ جاری رکھا ہوا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ یوکرین میں جاری تنازع کے ذمہ داران میں امریکہ بھی شامل ہے، کیونکہ وہ کیف کی حمایت کر رہا ہے۔ روس نے واشنگٹن پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ کیف کو یوکرین میں روسی بولنے والی آبادی پر جبر کے لیے اکسا رہا ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین میں علیحدگی پسندوں کو بھاری اسلحہ اور ان کے استعمال کی تربیت فراہم کی ہے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یوکرینی علیحدگی پسندوں کو روس کی جانب سے اسلحے کی ایک اور کھیپ جلد ہی ملنے والی ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے جمعے کے روز وسطی امریکہ کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور انہیں ترک وطن کر کے امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے بچوں کے لیے ان کے ذمہ داری کا احساس دلایا۔ اس بارے میں مدثرہ منظر کی رپورٹ۔
امریکی صدر باراک اوباما نے وسطی امریکہ کے لیڈروں کو بتایا ہے کہ جو بچے غیر قانونی طور پر ترک وطن کر کے امریکہ میں داخل ہو رہے ہیں ان کی ذمہ داری امریکہ کے ساتھ ساتھ ان کے ملکوں پر بھی عائد ہوتی ہے۔ مسٹر اوباما کے الفاظ،
وی آر کمیٹڈ ٹو ورکنگ ٹوگیدر ان پارٹنرشپ ود ایچ آف دیز کنٹریز ٹو فائنڈ ویز ان وچ وی کین کم اپ۔
ہم نے عہد کر رکھا ہے کہ ہم اپنے ان ممالک کی شراکت میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ ہم ایسے طریقے تلاش کر سکیں جن کی مدد سے ان ممالک میں سیکیورٹی اور طرز حکومت بہتر بنانے کے لیے زیادہ تند منصوبے بنائے جا سکیں۔ جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ کے دوران صدر اوباما نے ایل سیلواڈور، گوئٹمالا اور ہنڈراس کے رہنماؤں کو بتایا کہ ایسے بچے جو قیام کے قانونی اجازت نامے کے بغیر امریکہ میں داخل ہوں گے انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا۔ میٹنگ کے بعد کم از کم ایک صدر نے امریکہ میں ترک وطن کر کے آنے والے بچوں کے ساتھ سلوک پر تشویش کا اظہار کیا۔ ہنڈراس کے صدر نے کہا،
es una tragedia humana lo que está ocurriendo y hemos apelado a que a nuestros niños se les mire como lo que son seres humanos۔
انسانی المیہ ہے، ہم زور دے کر کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اسی نظر سے دیکھا جائے جو وہ ہیں، وہ انسان ہیں اور خطرے میں ہیں۔ ہم اس خیال کی حمایت کرتے ہیں کہ جب یہ سرحد پر پہنچے تو ان بچوں کے والدین کو ان سے ملنے دیا جائے۔ ان کے والدین میں سے کم از کم ایک امریکہ میں مقیم ہے، ان کے حقوق ہیں اور ہم چاہتے ہیں ان کا احترام کیا جائے۔ گوئٹمالا کے صدر اوتو پیریز مولینا نے کہا،
Quiero agradecer al presidente Obama el esfuerzo que está haciendo no solo para la resolución de esta crisis conjuntamente con
میں ان کی کوششوں کے لیے صدر اوباما کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ صرف ہمارے ساتھ مل کر اس بحران کو حل کرنے کے لیے بلکہ ان اصلاحات کی کوششوں کے لیے بھی جن سے امریکہ ترک وطن کر کے آنے والے 1,10,00,000 افراد کو فائدہ پہنچے گا۔ اکتوبر کے مہینے سے 57,000 سے زیادہ تنہا آنے والے بچوں کو امریکہ کی جنوبی سرحد پر رکھا گیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق ایل سیلواڈور، گوئٹمالا اور ہنڈراس سے ہے۔ امریکی عہدیدار وسطی امریکی لیڈروں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ان بچوں کی آمد کو روکنے کے لیے مزید اقدامات کریں۔ صدر اوباما نے جمعے کے روز ریپبلکن قانون سازوں پر زور دیا کہ وہ اگست میں تعطیل پر جانے سے پہلے ترک وطن کے اس بحران سے نمٹنے کے لیے $4 بلین کی ہنگامی رقم کی منظوری دیں۔ کانگریس میں ریپبلکن اس سے کم رقم کی منظوری پر غور کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ صدر اوباما کی ترک وطن کی پالیسیوں کی وجہ سے بچوں کو سرحد پار کرنے کا حوصلہ ملا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغان صدر حامد کارزئی 12 سال تک اپنے ملک کی قیادت کرنے کے بعد جلد ہی متوقع طور پر پرامن انتقال اقتدار کے بعد اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ وہ اپنے عہدے سے الگ ہوتے وقت متعدد کامیابیوں کی فہرست رکھتے ہیں، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وہ ایک ملا جلا ترکہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں میریڈیتھ بیول کی رپورٹ۔ حامد کرزئی افغانستان کے پہلے جمہوری طور پر منتخب صدر ہیں۔ ملک کے چند حصوں پر مسلمان بنیاد پرست حکمرانوں کے مقابلے میں وہ مغربی لیڈروں میں بہت مقبول تھے۔ اس بارے میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں جنوبی ایشیائی امور کی ماہر کرسٹین فیئر کہتی ہیں،
He did what no one else has done, which is he's presided over a problematic but nonetheless democratic transition.
انہوں نے وہ کچھ کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک پریشان کن مگر جمہوری تبدیلی کے عمل کی صدارت کی اور زندہ سلامت عہدہ برا ہوئے۔ امریکہ پر 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد امریکی قیادت میں افواج نے طالبان کو شکست دی تھی، اور تب مسٹر کارزئی کو ایک عبوری حکومت کی قیادت کے لیے منتخب کیا گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے 2 انتخابات میں فتح حاصل کی۔ لیکن جیسے جیسے طالبان کے خلاف جنگ میں عام شہریوں کی ہلاکتیں بڑھتی گئیں، صدر کارزئی کی اپنی پشت پناہی کرنے والے مغربی رہنماؤں کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوتے گئے۔ صدر کارزئی کا کہنا ہے کہ وہ امریکی عوام کے بہت مداح ہیں، لیکن ان کی حکومت کے بارے میں مختلف سوچ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
I have complaints
and at times anger, very strong anger at the US government.
جس طرح سے انہوں نے افغانستان اور پھر افغان عوام کے مفادات کے ساتھ سلوک کیا ہے, اس پر امریکی حکومت کے خلاف مجھے شکایات ہیں, بلکہ کبھی کبھار تو غصہ آتا ہے, سخت غصہ. ادھر امریکی صدر باراک اوباما نے جلد ہی افغانستان سے امریکی افواج واپس بلانے کا وعدہ کیا ہے. صدر اوباما کا کہنا تھا,
And by the end of this year, the transition will be complete and Afghans will take full responsibility.
اس سال کے اواخر تک منتقلی کا عمل اور ہمارا جنگ کا مشن مکمل ہو جائے گا اور افغانستان خود اپنی سیکیورٹی کے پوری طرح سے ذمہ دار ہوں گے. صدر کارزئی نے اس سال کے ختم ہونے کے بعد افغانستان میں تقریباً 10,000 امریکی افواج کی موجودگی سے متعلق دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس انکار سے انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے تجزیہ کار گرام سمتھ اتفاق نہ کرتے ہوئے کہتے ہیں,
If the state crumbles, if the security forces continue to lose ground against,
اگر ریاست ناکام ہوتی ہے اور اگر سیکیورٹی فورسز مختلف اضلاع میں بغاوت سے شکست کھاتی ہیں تو پھر ان کا چھوڑا ہوا ترکہ خون آلود ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ مسٹر کرزئی کے ہمسایہ ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی مستحکم نہیں رہے. انہوں نے پاکستان پر باغی گروپوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے کا الزام عائد کیا جہاں سے وہ افغانستان کے اندر اہداف پر حملے کرتے تھے. اس بارے میں پاکستانی تجزیہ کار امتیاز گل کا کہنا ہے,
President Karzai's presence in the presidential palace meant constant friction with Islamabad.
صدر کارزئی کے صدارتی محل میں موجودگی کا مطلب ہے اسلام آباد کے ساتھ مسلسل اختلاف, اور میرے خیال میں نئے صدر کی آمد سے وہ نئے سرے سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کا آغاز کریں گے. تاہم صدر حامد کرزئی کے دور میں خاطر خواہ معاشی ترقی حاصل ہوئی ہے, اوسط عمر میں 20 سال کا اضافہ ہوا ہے اور لاکھوں خواتین کے لیے مزید مواقع پیدا ہوئے ہیں. تاہم کرپشن کا بازار بھی گرم رہا ہے. اس بارے میں تجزیہ کار کرسٹین فیئر کا کہنا ہے,
Those who have a substantive knowledge of him probably view him as this corrupt dude that has been.
جو لوگ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ شاید انہیں ایک کرپٹ آدمی کے طور پر دیکھتے ہیں جو ہماری افواج سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں, ہماری رقم سے استفادہ کرتے رہے ہیں اور جنہوں نے امریکی قربانیوں کی قدر نہیں کی. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر کارزئی کے دور میں حاصل کی گئی کامیابیاں کمزور ہیں اور امریکی افواج کی واپسی کے بعد افغانستان کو اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا پڑے گا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
الجزائر ایئر لائن کے جمعرات کے روز مالی میں تباہ شدہ طیارے کے بارے میں تحقیق کرنے والوں نے بتایا ہے کہ انہیں جیٹ طیارے کا دوسرا ڈیٹا ریکارڈ مل گیا ہے, جس سے امید ہے کہ حادثے کا سبب معلوم کیا جا سکے گا. اس طیارے میں سوار تمام 118 مسافر ہلاک ہو گئے تھے. اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے ہفتے کے روز بتایا کہ دوسرا بلیک باکس محفوظ حالت میں مل گیا ہے. نائجیریا نے ایبولا وائرس سے ملک میں پہلی ہلاکت کی تصدیق ہونے کے بعد سرحدوں اور بندرگاہوں پر اپنی نگرانی بڑھا دی ہے. وزیر صحت نے بتایا کہ صحت کے عہدیدار ایئرپورٹس, بندرگاہوں اور زمینی سرحدوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ ملک میں آنے والے لوگوں میں وائرس کے اثرات کا جائزہ لیا جا سکے. ماضی میں برما کہلانے والے میانمار کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے نمائندے کا کہنا ہے کہ میانمار میں بے گھر مسلمانوں کے لیے بنائے گئے کیمپوں کی حالت بہت پتلی ہے. ہفتے کے روز ینگون میں رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے یانگھی لی کا اپنے پہلے 10 روزہ دورے کے اختتام پر کہنا تھا کہ کیمپوں میں رہنے والے بہت سے مسلمانوں کو ضروری اشیاء تک رسائی حاصل نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ انہیں ایسی حیران کن اطلاعات ملی ہیں جن کے مطابق بہت سے لوگ ہنگامی طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے جبکہ وہ زندہ بچ سکتے تھے. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
سامعین پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے چین کے دارالحکومت بیجنگ میں امریکہ اور چین کے درمیان اقتصادی امور پر اسٹریٹجک مذاکرات کے موقع پر کہا کہ اس وقت چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی شراکت داری شاندار ہے، اس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس عظیم اقتصادی اتحاد کو مزید فروغ ملے گا۔ امریکہ چین اسٹریٹجک اقتصادی ڈائیلاگ بہت اہم ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنے ملکوں کو مستحکم بنا سکتے ہیں، سیکیورٹی کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں اقتصادی تعلقات کے ساتھ ساتھ حاصل ہوتی جائیں گی۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ ہماری وزارت خارجہ اس کے بارے میں ایک واضح نقطہ نظر رکھتی ہے کہ اقتصادی پالیسی خارجہ پالیسی ہے اور خارجہ پالیسی اقتصادی پالیسی۔ 30 برس پہلے چین اور امریکہ کے درمیان تجارت کا حجم صرف 2 ارب ڈالر تھا اور اب یہ بڑھ کر 500 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے، جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ ہم دو طرفہ سرمایہ کاری کے معاہدے کو طے کرنے کے مراحل طے کر رہے ہیں، ہم اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم انٹلیکچوئل اور ٹیکنالوجی تجارت کے معاہدے کو بھی طے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ حقوق دانش کو تحفظ حاصل ہو اور ایسے ضابطے تشکیل دیے جائیں جو شفاف ہوں۔ آج کی دنیا صرف بڑھتی ہوئی توقعات کا نام نہیں ہے بلکہ یہ امکانات کی دنیا ہے، اور اس عمل کو کاروبار سے بہتر کوئی اور وسیلہ فعال نہیں بنا سکتا۔ وزیر خارجہ کیری نے یہ بھی کہا کہ اب بھی آدھی دنیا کی آبادی صرف 2 ڈالر یومیہ کماتی ہے اور ایک بڑی اکثریت محض 1 ڈالر یومیہ پر گزارا کر رہی ہے۔ ترقی اور اقتصادی فروغ کے امکانات بے تحاشا ہیں۔ ہمارے تمام عوام، چین کے عوام، امریکہ کے عوام اور پوری دنیا کے عوام جائز مواقع کے منتظر ہیں۔ اپنے کاروبار کرنے کے مسلمہ معیار کے مطابق ہمیں اس امر کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہر ایک کے لیے معیار بلند کیا جائے۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ ہم اس کو کس طرح کریں گے، اس کا تعین یقینی طور پر یہی صدی کرے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سمن، یہ تقریباً غروب آفتاب کا وقت ہے اور یہ تمام لوگ جو اس ایونٹ میں شرکت کر رہے ہیں روزے دار ہیں اور یہ 5 کلومیٹر دوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ فیسٹنگ 5K ایک سالانہ تقریب ہے جو رمضان کے مقدس مہینے میں امریکہ کے 5 شہروں میں ایک ہی وقت میں منعقد کی جاتی ہے، یعنی واشنگٹن، بوسٹن، نیو یارک، ہیوسٹن اور کیلیفورنیا کے شہر ہنٹنگٹن بیچ میں۔ اس کا آغاز بوسٹن میراتھن میں ہونے والے بم کے دھماکے کے کچھ ہی عرصے بعد گزشتہ سال کیا گیا تھا۔ اس کے منتظمین میں سے ایک وقار حسین ہے جو کہتے ہیں کہ اس دوڑ کا مقصد بچوں کی تعلیم کے لیے رقوم اکٹھی کرنا ہے۔
Most of us, you know, our athletes, we run on our, as our pastime. We wanted to take that American culture that we
وہ کہہ رہے ہیں ہم میں سے بیشتر ایتھلیٹس ہیں جو اپنے فرصت کے وقت میں دوڑتے ہیں۔ ہم اپنی امریکی ثقافت کو، بوسٹن میں ہونے والے واقعے کو اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگیوں کو ملا کر اس ایونٹ کے ذریعے یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ سامعین، اس دوڑ میں حصہ لینے والے بیشتر لوگ مسلمان ہیں لیکن کچھ غیر مسلم بھی ہیں، اور وہ بھی رمضان کے احترام میں سورج نکلنے کے بعد سے کچھ نہیں کھاتے۔ ان میں سے کئیوں کے لیے 5K میں شرکت کا یہ پہلا موقع ہے۔ ان میں سے ایک نفیس احمد بھی ہیں، وہ کہتے ہیں
وہ کہہ رہے
ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ تھک جائیں گے، لیکن خوش قسمتی سے اس کے فوراً بعد افطار کا وقت ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ ایک بہت ہی اچھے گروپ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ان میں اتنا جذبہ اور ولولہ ہے کہ وہ آپ کی بھی مدد کرتا ہے اور آپ میں عمل کی تحریک پیدا کرتا ہے۔ ان میں سے ہر رنر کی یعنی دوڑنے والے کی اس بارے میں حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ مختلف خیراتی تنظیموں کے لیے $250 جمع کریں. ان میں مختلف طرح کی آرگنائزیشنز شامل ہیں جن میں سے کچھ بین الاقوامی بھی ہیں، مثلا برکات فاؤنڈیشن جو پاکستان اور افغانستان میں عورتوں اور لڑکیوں کو تعلیم دینے میں مدد کرتی ہے، اور اسی طرح نیشنل گروپس ہیں، مثلا ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن جو اس ایونٹ کے انعقاد میں مدد کرتی ہے. اس تنظیم کی ایک رضاکار حنا قریشی کہتی ہیں،
This year we decided to pair with Fish Social Services to work for children's education. So we're working on a program called Bright Stars. It's a child.
وہ کہہ رہی ہیں اس برس ہم نے عقیدے سے متعلق سوشل سروسز کو بچوں کی تعلیم کے ساتھ جوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، لہٰذا ہم برائٹ اسٹارز نامی ایک پروگرام پر کام کر رہے ہیں جو 9 سے 17 سال تک کے بچوں کے لیے ہے. اسی طرح اپنی ریاست ورجینیا میں ہم ضرورت مند بچوں کے لیے عید کے تحفے جمع کر رہے ہیں. تو سامعین، مغرب کے وقت تمام رنرز افطار کے لیے اور نماز کے لیے ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. اس سال 5 ریاستوں میں مجموعی طور پر تقریباً $30,000 جمع کیے گئے ہیں. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 45 سال پہلے خلاباز نیل آرمسٹرانگ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے چاند پر قدم رکھا تھا. ان کے الفاظ تھے، انسان کا یہ چھوٹا سا قدم انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی پیش رفت کی مانند ہے. اس تاریخ ساز لمحے سے محض 8 سال پہلے امریکی صدر آن جہانی جان ایف کینیڈی نے چاند کو تسخیر کرنے کے ہدف کا اعلان کیا تھا. 25 مئی 1961 کو کانگریس سے خطاب میں جسے ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ یہ اشرا بیت جائے، ہماری قوم کو چاند پر انسان کے قدم رکھنے کا اور باحفاظت زمین پر واپس پہنچنے کا عزم کرنا ہوگا. اس وقت چاند پر جانا ایک خواب سا لگتا تھا، جتنا کہ چاند خود دور ہے اتنا ہی بعید از امکان یہ خواب تھا. ایک ماہ سے کم عرصہ پہلے ہی ایلن شیفرڈ پہلے امریکی شخص تھے جو خلا میں پہنچے تھے. 1962 میں جا کر کہیں جان گلین زمین کے مدار میں چکر لگانے والے پہلے امریکی بنے. آئندہ 7 سالوں تک امریکی خلائی ادارے ناسا اور سابق سوویت یونین کے درمیان ایک دوڑ سی لگ گئی کہ کون سی سپر پاور پہلے چاند پر پہنچتی ہے. ناسا کی تمام تر کاوشیں خلا میں متعدد مشن روانہ کرنا رہ گئی تھیں. ہر ایک مشن پیچیدہ تر تھا. ہر ایک کا مقصد ابتدائی کام کرنا تھا تاکہ ایک دن چاند پر قدم رکھنا ممکن ہو. 21 جولائی 1969 کو خلاباز نیل آرمسٹرانگ اور ان کے ساتھی خلاباز ایڈون باز آلڈرن ایگل نامی خلائی گاڑی کو چاند کی سطح پر لے گئے. کچھ ہی گھنٹے بعد نیل آرمسٹرانگ گاڑی سے باہر نکلے اور چاند پر تاریخی قدم رکھا. ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر کے نصف ارب لوگوں نے ان لمحات کو ٹیلی ویژن پر دیکھا. معروف صحافی والٹر کرونکائٹ، جو خلائی دور کی کوریج کے باعث خود تاریخ ساز شخصیت بن چکے تھے، انہیں یہ منظر بے حد پسند آیا. ان کے مشہور کلمات تھے، اسے ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ جانتے ہوئے کہ یہ ہوا ہے، یہ بات ایک خواب سے کم نہیں لگتی. نیل آرمسٹرانگ اور آلڈرن نے 2.5 گھنٹے چاند کی سطح پر گزارے، جہاں انہوں نے نمونے اکٹھے کیے اور تجربات کیے. انہوں نے ایک امریکی پرچم اور ایک پلیک وہاں چھوڑا جس پر تحریر تھا، یہاں قرائے ارض کے پہلے شخص نے چاند پر اپنا قدم رکھا. 21 جولائی 1969 AD ہم سارے بنی نو انسان کی جانب سے امن کا پیغام لائے ہیں. اس کے بعد ناسا نے 5 بار انسانی مشن چاند پر روانہ کیا، جن میں سے آخری مشن 1972 کا تھا. سامعین، خلائی تحقیق سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر تشریف لائیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر.
اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور ہماری 12 گھنٹے کی آج کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں. اس وقت پاکستان میں اتوار کی صبحوں کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی شب کے 10 بجا چاہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد احمد، پروڈیوسر یاسمین جمیل اور ساؤنڈ انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔